بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir، اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے تکفیری دہشت گردی اور مساجد پر حملے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم کویت میں نماز جمعہ کے دوران خودکش دھماکے کے تناظر میں مساجد اور نمازیوں پر تکفیریوں کے دہشت گردانہ حملوں کے محرکات اور مقاصد کے بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
کویت میں نماز جمعہ کے دوران مسجد امام صادق علیہ السلام میں دہشت گردانہ حملہ ہوا، جس میں تقریباً 30 نمازی شہید اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے۔ حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی۔ کویت کے ساتھی تیونس اور فرانس میں بھی دہشت گردانہ حملے ہوئے۔ تیونس میں 35 سے زائد سیاح مارے گئے، جن میں اکثریت برطانوی شہریوں کی تھی۔ ان دونوں حملوں کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی ہے۔ کویت کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا کہ مسجد امام صادق علیہ السلام میں جمعے کے روز خودکش دھماکہ کرنے والا دہشت گرد سعودی شہری تھا۔ کویت کی پولیس نے حملہور کو مسجد تک پہنچانے والے ڈرائیور اور اسے عارضی طور پر پناہ دینے والے شخص کو گرفتار کر لیا۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ کویت ان ممالک میں ہے جنہوں نے شام میں حکومت اور عوام کے خلاف رچی جانے والی سازش میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اس ملک میں دہشت گردانہ حملے کرنے والی تنظیموں کی بڑے پیمانے پر مدد کی۔ کویت کے مختلف حلقے بڑی شد و مد سے کوشش کر رہے تھے کہ شام میں بشار اسد کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے۔ کویت کے 7 افراد کا نام دہشت گردوں کی حمایت کرنے والوں کی لسٹ میں شامل کیا گیا، جن میں ایک وزیر بھی تھا۔ تیونس اور برطانیہ بھی ان ملکوں میں پیش پیش تھے جنہوں نے شام میں لڑنے والے دہشت گردوں کی بھرپور مدد کی۔ ماہرین شروع ہی سے یہ اندیشہ ظاہر کر رہے تھے کہ دہشت گردوں کی مدد سے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرنے والی حکومتیں بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کر رہی ہیں۔ شام کے صدر بھی اس بارے میں بار بار انتباہ دیتے رہے ہیں کہ دہشت گرد تنظیمیں آخرکار ان ملکوں کو نشانہ بنائیں گی جو ان تنظیموں کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ انتباہات صحیح ثابت ہو رہے ہیں، جس سے ان ملکوں میں کافی خوف دیکھنے میں آ رہا ہے جو شام اور عراق میں دہشت گردوں کی مدد کرتے آئے ہیں۔ کویت میں جمعے کی نماز کے دوران حملہ اور اس سے قبل سعودی عرب میں نمازیوں پر ہونے والے حملے یہ ثابت کرتے ہیں کہ سعودی عرب اور کویت جیسے ممالک اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانے میں ناکام ہیں، اور داعش کے دہشت گرد نہ صرف یہ کہ خود ان ملکوں میں داخل ہو رہے ہیں بلکہ اپنے لیے دھماکہ خیز مواد بھی مہیا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ان ملکوں میں مختلف مؤثر حلقوں کی جانب سے دہشت گردوں کی حمایت کی جاتی رہی ہے، اس لیے دہشت گردوں کو اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل میں کامیابی مل جاتی ہے۔ ان ملکوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی گزشتہ غلطیوں سے سبق لیں اور دہشت گردی کو امریکہ کی طرز پر اچھی اور بری دہشت گردی میں تقسیم کرنے کی غلطی نہ کریں، ورنہ بھیانک نتائج سامنے آئیں گے۔
ناظرین، یوں تو یہ پہلا موقع نہیں ہے جب تکفیریوں نے کسی مسجد میں نماز کے دوران دھماکہ کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے حملے ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں جانے کتنی مساجد تکفیریوں کی دہشت گردی کا نشانہ بن چکی ہیں۔ ابھی کچھ دنوں قبل مشرقی سعودی عرب میں القطیف کی مسجد میں دھماکہ ہوا تھا، اور اس کے بعد دمام کی مسجد پر بھی خودکش بمبار نے حملہ کیا تھا۔ ان حملوں کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی تھی، اور کویت کی مسجد امام صادق علیہ السلام میں روزے دار مسلمانوں پر وحشیانہ دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری بھی داعش نے ہی قبول کی ہے۔ کویت کی مسجد میں نماز جمعہ کے دوران خودکش دھماکہ کرنے والا دہشت گرد، جیسا کہ آپ نے ہماری رپورٹ میں ملاحظہ فرمایا، سعودی تھا اور اسی دن صبح ہوائی جہاز سے کویت پہنچا تھا۔ اس سلسلے میں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ سعودی حکومت ان ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے داعش کی تشکیل اور اس کی تقویت میں امریکہ کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے، اور پھر جب امریکہ نے نام نہاد داعش مخالف بین الاقوامی اتحاد بنایا تو سعودی حکومت اس اتحاد کا بھی حصہ بن گئی، یعنی داعش کو بنانے اور اس گروہ کو عالمی خطرہ بنانے میں بھی آل سعود نے بنیادی کردار ادا کیا، اور داعش مخالف نام نہاد بین الاقوامی اتحاد میں بھی آل سعود شامل ہے، جس کی بنا پر بہت سے سادہ لوح یہ سمجھنے لگے کہ سعودی حکومت داعش کے خلاف ہو گئی ہے اور داعش بھی سعودی حکومت کا مخالف گروہ ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ سعودی حکومت آج بھی داعش کی حامی ہے اور اس کی پشت پناہی کر رہی ہے، اور داعش بھی سعودی حکومت کا مخالف ہرگز نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ داعش اب تک سعودی عرب میں کم سے کم 3 دہشت گردانہ حملے کر چکا ہے۔ شب عاشور الاحصیٰ کی مسجد اور امام بارگاہ پر حملہ کیا گیا، اس کے بعد القطیف کی مسجد میں دھماکہ کیا، اور پھر دمام کی مسجد پر نماز جمعہ کے دوران حملہ کیا، اور گزشتہ دنوں کویت میں نماز جمعہ کے دوران خود کش دھماکہ کر کے روزے دار نمازیوں کو خاک و خون میں غلطاں کرنے والا دہشت گرد بھی سعودی تھا اور سعودی عرب سے کویت پہنچا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ داعش کے افراد سعودی عرب میں موجود ہیں اور ان کے پاس دہشت گردی اور تخریبی کاروائیوں کے وسائل بھی ہیں، اور وہ اتنے قوی ہیں کہ جب چاہتے ہیں خود سعودی عرب کے اندر بھی دھماکہ خیز مواد ادھر سے ادھر منتقل کرتے ہیں اور دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دیتے ہیں، بلکہ وہاں سے دوسرے ملکوں میں بھی جا کے وہ حملہ کرنے پر قادر ہیں۔ چنانچہ کویت کی مسجد پر حملے کی پلاننگ بھی سعودی عرب میں کی گئی، اور دھماکہ کرنے کے لیے وہیں سے خود کش دہشت گرد کویت پہنچا، اور بحرین کی مساجد میں دھماکے کی دھمکی بھی داعش نے دی ہے۔ اگر داعش سعودی حکومت کا مخالف ہوتا تو وہ آل سعود کے مخالفین کے علاقوں میں اور ان کی مساجد میں دھماکے کرنے کے بجائے آل سعود کی سرکاری نگرانی میں چلنے والی مساجد، مراکز اور سرکاری اداروں پر حملے کرتا۔ لیکن داعش گروہ نے خود سعودی عرب کے اندر جتنے بھی حملے کیے ہیں اور جتنے بھی دہشت گردانہ دھماکے کیے ہیں، وہ سب آل سعود کے مخالفین کی مساجد میں ہوئے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب پولیس اسٹیٹ ہے، وہاں سیکیورٹی اتنی سخت ہے کہ حکومت کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تکفیری دہشت گرد آسانی کے ساتھ ملک کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آمد و رفت کریں، دھماکہ خیز مواد آسانی کے ساتھ وہاں لے جائیں اور دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دیں، اور پھر آسانی کے ساتھ وہاں سے فرار بھی کر جائیں، اور یہی نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی جا کے دہشت گردی کریں؟ ہمارے آج کے پروگرام میں لندن سے برِ صغیر کے ممتاز تجزیہ نگار جعفر رضوی، اسلام آباد سے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار اسد عباس، اور دہلی سے ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر جاوید جمیل حصہ لیں گے۔ گفتگو کا آغاز کریں گے جعفر رضوی صاحب سے، جو ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ رضوی صاحب السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
رضوی صاحب، کویت کی مسجد امام صادق میں نماز جمعہ کے دوران ہونے والے دہشت گردانہ حملے کا محرک کیا تھا؟
ابھی آپ نے جب اپنا انٹرو شروع کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ یہ کوئی پہلی مسجد نہیں ہے جس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور رمضان میں یہ مسجد کو نشانہ بنانے کی روایت اس سرزمین پر تو 1400 برس پرانی ہے، اور انہی دنوں میں ہوا تھا وہ پہلا حملہ۔ آپ کو یاد ہوگا مسجد کوفہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نشانہ بنایا گیا تھا، دوران نماز نشانہ بنایا گیا تھا، روزے سے تھے وہ جس وقت نشانہ بنایا گیا تھا۔ اور نہ یہ کوئی پہلا دہشت گرد تھا جس کا تعلق سعودیہ سے تھا، یہ دہشت گردی تو ان کے ہاں بہت طویل عرصے سے جاری ہے۔ 1803 میں کربلا پر حملہ کرنے والے انہی آل سعود کے بادشاہ عبدالعزیز صاحب تھے، اگر تاریخ کو یاد کیا جائے۔ لیکن بات کرتے ہیں آج کے دن کی، کویت کی بات کرتے ہیں۔ آج کے دن بھی جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یاد کیجئے 9/11 کے جتنے ملزمان تھے، 19 افراد تھے وہ جنہوں نے 11 ستمبر کو امریکہ پر حملہ کیا، ان میں سے کتنے سعودی تھے؟ جناب اعلیٰ 14، واضح اکثریت تھی ان کی۔ تو یہ نہ کوئی دہشت گردی کی تاریخ نئی ہے، نہ مسجدوں پر حملہ کرنے کی تاریخ نئی ہے، نہ نمازیوں کو نشانہ بنانے کی تاریخ نئی ہے، نہ روزے داروں کو نشانہ بنانے کی تاریخ نئی ہے۔ ماہ رمضان پر مساجد پر حملہ کرنے والے انسان اور مسلمان نہیں کہلائے جا سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچی کیسے؟ جناب، جب آپ صدیوں تک، 250 سال تو ہو گئے نا، اگر آپ دوسری ریاست کی بات کریں، 1818 میں جو سعودی دوسری ریاست قائم ہوئی، پہلی ریاست تو 1740 کے آس پاس کے قریب کی ملتی ہے، 1818 سے چلیے شروع کرتے ہیں بات کو، تو وہاں سے لے کے آج تک 200 برس ہونے کو آ رہے ہیں۔ آپ نوجوان، کچے، ناپختہ، نابالغ ذہنوں میں صرف اور صرف وہ تکفیری نظریات ٹھونسنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کی ریاست کے حق میں جاتے ہوں۔ آپ وہ نظریات ٹھونسنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کے آپ کے شاہی مفادات کا تحفظ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ پیسے خرچ کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں، اس کے لیے آپ مغرب کی تمام حکومتوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، اور دراصل آپ امت مسلمہ کی پیٹ میں چھری گھوپ رہے ہیں، اور اب یہ آگ خود آپ کے اپنے گھر تک آ گئی ہے۔ آج جو صورتحال ہے، خود بادشاہت کی چولے ہل رہی ہیں۔ اگر آپ سعودی عرب میں دیکھیں تو یہ دہشت گردی اب ان کے دروازے تک پہنچ چکی ہے جو انہوں نے دوسروں کے دروازے تک پہنچانے کی سازش کی تھی۔ اب یہ وہ تیر ہے کہ جو لوٹ کر بھی آتا ہے، یہی ہو رہا ہے آج بھی۔
بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر جاوید جمیل صاحب موجود ہیں۔ جمیل صاحب، السلام علیکم۔ جمیل صاحب، کویت کی مسجد امام صادق میں جو دھماکہ ہوا ہے، اس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے، کیا پیغام دینا چاہا ہے داعش نے اس دھماکے کے ذریعے؟
دیکھیے، پیغام دینا صاف ہے کہ داعش
جی، دہلی سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے۔ ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار اسد عباس صاحب۔ اسد عباس صاحب، السلام علیکم۔ اسد صاحب، اگر آپ نے میرا سوال سنا ہو تو وہی سوال میرا آپ سے ہے کہ کویت کی مسجد امام جعفر صادق میں دھماکہ کر کے داعش نے دنیا کو کیا پیغام دینا چاہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، تقریباً یہ جو عراق کے اندر ایک حکومت قائم ہوئی ہے داعش کے عنوان سے، یا ایک دہشت گردوں کی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ علاقے ان کے کنٹرول میں چلے گئے ہیں، اس کو تقریباً 1 سال کا عرصہ جو ہے وہ بیت گیا ہے۔ گزشتہ رمضان کے اندر جو ہے انہوں نے اس خلافت کے قیام کا اعلان کیا تھا، اور اب 1 سال گزرنے کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی، میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا مطلب، چونکہ وہ اپنی علاقہ جو ہے اس کو ریٹین کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں، تو اب انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم اس کو مزید جو ہے تھوڑا سا آگے بڑھائیں۔ یہ پچھلے دنوں ایک بیان جو ہے داعش کے حوالے سے ابو بکر البغدادی کے عنوان سے، اور اس کے ایک نمائندے کے حوالے سے ایک بیان جو ہے وہ مختلف عرب سائٹس کے اوپر چلتا رہا، کہ جس میں اس نے کہا کہ ہم یہاں سے، اس خطے سے، یعنی حرمین شریفین کا جو خطہ ہے، اس سے ہم اسلام کے دشمنوں کو جو ہے وہ نکالیں گے، اور بالخصوص انہوں نے رافضیوں کے عنوان سے بات کی، یعنی مسلک تشیعوں کے عنوان سے بات کی، کہ ہم اس مسلک سے جو ہے اس خطے کو پاک کریں گے اور اس کو صاف کریں گے۔ یہ بنیادی طور پر حملے جو ہیں ان کا آغاز اسی اعلان کے بعد سے، یعنی ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ سعودیہ کے اندر جو قطیف کے اندر حملے ہوئے ہیں، یا یمن کے اندر جو حملے ہوئے ہیں، جو کہ داعش نے آج بھی ایک حملہ کیا ہے، اسی طرح سے کویت کے اندر جو حملے ہوئے ہیں، اور مثلا جو صورتحال اس ٹائم چل رہی ہے، تو اس میں توقع کی جا سکتی ہے کہ دیگر عرب ممالک جو ہیں، خطے کے خلیجی ریاستیں جو ہیں، وہاں پر حملوں کی توقع ہے۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ مثلا صورتحال اگر اسی طرح سے چلتی رہی اور اگر ان کا یہی پلان ہے، تو وہ یقیناً اس پر عمل درآمد کی کوشش کریں گے۔ جہاں تک مثلا اس کا سوال ہے کہ یہ یعنی داعش نے کیوں یہ اسٹریٹجی اپنائی ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ کسی صورت بھی، یعنی اگر ہم اس کا بغور جائزہ لیں، آیا وہ داعش یعنی اس خطے سے، خلیجی ریاستوں سے، جو شیعہ ایک آبادی ہے، یعنی کویت میں مثال 40% شیعہ ہے، قطر کے اندر اسی طرح تقریباً 30% شیعہ ہے، اسی طرح دیگر ممالک ہیں جو خطے کے، وہاں پر جو شیعہ ایک آبادی ہے، قطیف کے اندر ہے، عصا کے اندر ہے، دمام کے اندر ہے، आया इन हमलों से वो इस आबादी को मुकम्मल तौर पर इस इलाके से बेदखल कर सकते हैं? यानी पहला सवाल पैदा होता है कि यानी जो उसने ऐलान किया है अबू बकर अल बगदादी ने कि हम चाहते हैं कि हम इस खित्ते को इस मखसूस ग्रोह से या इस मसलक के लोगों से पाक कर दें, आया मुमकिन है कि इन धमाकों के जरिए या इस तरह की कार्रवाइयों के जरिए वो यहाँ की आबादी जो है उसको मुकम्मल तौर पर साफ कर दें या वो उसको मुकम्मल तौर पर बेदखल कर दें? ये कथित तौर पर नामुमकिन है। यानी इसके लिए तो 1400 साल से कोशिशें हो रही हैं, 1400 साल से इस खास मसलक के हवाले से, यानी इसके साथ एक मखसूस रवैया रखा गया है और इसको हुकूमतों का निशाना बनाया गया है, जिसकी बयान मिसालें मौजूद है कि यानी सादात जो है वो उनका खिता, असल खिता जो है वो यही हिजाज की सरजमीन थी, लेकिन उस वक्त से यानी इब्तदा से 1400 इब्तदाए इस्लाम से जो है ये सिलसिला जारी है कि इनको सहूलतों का निशाना बनाया गया, इनको मुश्किलात का, इनको परेशानियां दी गई, इनके साथ जो है वो जुल्म और सितम किए गए, जिसकी वजह से आज पूरे के पूरे आलम पूरी दुनिया के अंदर जो है वो सादात और वो लोग जो कि इस मसलक से आले बैत के खानवादे से मुतल्लिक थे वो लोग फैल गए। तो ये तो बहुत बड़ी बड़ी बादशाहतें जो हैं और बहुत बड़े बड़े ताकतवर हुक्मरान जो हैं वो इस मसलक को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सके या इस खत्ते से मुकम्मल तौर पर नहीं हटा सके। तो अबू बकर अल बगदादी जो है वो तो एक बहुत छोटा सा गरोह है या 50,000 या 60,000 अफराद का जो एक गरोह है, वो किस तरह से ये कर सकता है? मेरा यानी ये ख्याल है कि बुनियादी तौर पर सामने तो इस चीज़ को रखा जा रहा है कि हम इब्तदाअन शिया को अटैक कर रहे हैं ताकि वहाँ की जो सुन्नी पॉपुलेशन है, यानी कुवैत की सुन्नी पॉपुलेशन है, सऊदीया की सुन्नी पॉपुलेशन है, या कतर की सुन्नी पॉपुलेशन, या यमन की सुन्नी पॉपुलेशन जो है उसको इस हवाले से कोई एतराज़ ना हो या उनके दिल के अंदर इतनी बेचैनी जो है वो जन्म ना ले। लेकिन असल हदफ जो है मेरी नज़र में बुनियादी तौर पर वो यानी इस खित्ते के अंदर अदम इस्तेहकाम है, इस खित्ते के अंदर वो मसाइल को जन्म देना चाहते हैं, इस खित्ते के वसाइल को लूटने के लिए एक नई प्लान या एक नई स्ट्रेटजी जो है वो मेरा ख्याल है सामने आ रही है। और मैं समझता हूँ कि शायद यानी इस तरह की कार्रवाइयाँ करके, दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करके फिर एक कार्रवाई जो है वो बुनियादी तौर पर कोशिश की जाएगी कि इराक के अंदर जो एक स्टेट पैदा हुई है या एक सामने आई है उसके हवाले से मगरबी कुव्वतें और उसके लोकल इतिहादी जो हैं वो मिलके एक कोशिश करें और मिलकर जो है उसके ऊपर अटैक करें, जिस तरह से गुज़श्ता सालों में सद्दाम हुसैन के खिलाफ अटैक किया गया और फिर से एक दफ़ा जो है इलाके के अंदर सूरत हाल को यानी बदलने के लिए एक बहाना जो है वो तराशा जा रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब। जनाब अमरीका ने दाइश के खिलाफ नाम नहाद बैन अलाक़वामी इत्तेहाद तश्कील दिया, तो इसके बाद तो इस ग्रोह की सरगर्मियां और दहशतगर्दी का दायरा महदूद होना चाहिए था, लेकिन हम देखते ये हैं कि दाइश की दहशतगर्दी का दायरा रोज बरोज वसीतर होता जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
इसी हफ्ते अगर अभी आप इसी हफ्ते की कार्रवाइयों का जायजा लें तो आपको पता चलेगा कि इराक में शुमाल में कुर्दों का एक इलाका है जहां कोबानी में कुर्द बाशिंदों ने, जिनकी ना अमरीका मदद कर रहा है ना कोई और मदद कर रहा है, उन्होंने अपने तौर पर इसी दाइश को, इसी तंजीम को, इसी दहशतगर्द ग्रोह को, इसी जंगजुओं के मजमे को अपने तौर पर कुर्दों ने, जिनके साथ उनकी अपनी ख्वातीन भी लड़ रही थी, उनके बच्चे भी लड़ रहे थे, उन्होंने पीछे धकेल दिया, इस पेशकदमी को रोक दिया। इससे ये साबित होता है कि अगर आपका इरादा और अज़्म है तो आप ये कर सकते हैं। तो अगर कुर्द जिनके पास कोई रियासती ताकत नहीं है वो इस जंगजू ग्रोह को पीछे धकेल सकते हैं, एक इलाके सही सही लेकिन पीछे धकेल सकते हैं, तो फिर अमेरिका और उसके इत्तेहादी और उनके हवारी और मशरक़ वस्ता में उनकी सारी कठपुतली हुकूमतें ऐसा क्यों नहीं कर सकती? सवाल यह है कि ये क्यों नहीं हो पा रहा? जवाब यह है कि इसके लिए अज़्म दरकार है, वो है नहीं, इरादा चाहिए, वो बांधा नहीं गया। उसकी वजह यह है कि ये लोग, जैसा कि आपने इंट्रो में कहा कि ये लोग वो हैं जिनसे अपने मफादात की हिफाजत करवानी है, ये वो जंगजू ग्रोह है जिसकी परवरिश इसलिए की गई है कि मशरक़ वस्ता में यहाँ से और इराक तक और इराक से बहरीन तक, बहरीन से कतीफ, दमाम, ये सारे वाक़यात किसको निशाना बना रहे हैं? आप अपने उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो वहाँ सदियों से, जैसे मेरे भाई इस्लामाबाद में अभी कह रहे थे, सदियों से वहाँ रह रहे हैं और उनको कोई हुकूमत नहीं निकाल सकी वहाँ से, उनको निशाना बनाने के लिए, इलाके के मफादात को अपनी हिफाजत में रखने के लिए, इलाके के वसाइल पर काबिज रहने के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए कि आपकी अपनी बादशाहतें बरकरार रहें। और अगर आप देखिए तो सिर्फ ایسا نہیں ہے کہ سعودی عرب میں بادشاہت ہل رہی ہے، بحرین میں بھی سیاسی بحران کا سامنا تھا، ابھی کوئی بہت بڑی اور پرانی بات نہیں ہو گئی ہے کہ بحرین کے سیاسی بحران کی ہم بات کریں، عراق میں جو صورتحال ہے، شام میں آپ نے کوشش کی کہ جناب یہ صورتحال بنا لیں کہ دہشت گردی کا شکار کر کے ایک لیجیٹمیٹ حکومت کو گرائیں اور اس کے بعد دہشت گردوں کو کھلی چھٹی دے دیں. اصل مسئلہ یہی ہے کہ عالمی کھلاڑی اس علاقے میں اپنے مفادات کی نگرانی چاہتے ہیں، اور وہ مفادات انرجی، توانائی، اس علاقے کی منرل ریزورسز سے وابستہ ہیں، اور اس کے لیے کٹھ پتلی حکومتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. کٹھ پتلی حکومتیں اپنے لیے مفادات تراش رہی ہیں، ان کے اپنے شاہی خاندانوں کے شاہی مفادات ہیں، وہ اپنا اس کنویں میں سے جام بھر رہی ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے. اور اس ساری دہشت گردی کا نشانہ کون بن رہا ہے؟ دمام کی مسجد میں نماز پڑھنے والے، کویت کی مسجد کے روزہ دار، اور آپ کہیں بھی آپ دیکھ لیجئے قطیف میں احتجاج کرنے والے، یا معصوم شہری یا عام لوگ. اس کا نتیجہ یہ جس طرح سے پہلے بھی کہا آپ نے، ابھی دکھایا رپورٹ میں، کہ ماہرین متنبہ کرتے رہے ہیں کہ یہ صورتحال ایسی ہو جائے گی کہ خود آپ کے قابو میں نہیں رہے گی، آج وہ دن آ گیا ہے، آج یہ صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ اب بوتل سے یہ جو جن آپ نے باہر نکالا تھا، یہ واپس نہ بوتل میں جانے والا ہے اور نہ آپ کے قابو میں رہنے والا ہے. یہ صورتحال یہاں تک پہنچی اسی لیے ہے کہ آپ نے اس کو باقاعدہ پرورش کی ہے، مالی وسائل دیے ہیں. اگر آپ فوٹیجز دیکھیں، فوٹیجز میں نظر آتا ہے کہ 100-100 اور 150-150 گاڑیوں کے فلیٹ جا رہے ہیں، ایک ماڈل ہوتا ہے، ایک رنگ ہوتا ہے، ایک میک ہوتا ہے. اس ایک گاڑی کی قیمت یہاں لندن میں تو کم از کم 60-70 ہزار پاؤنڈ ہوتی ہے. 100 گاڑیوں کا فلیٹ آیا ہے، ویپن آئے ہیں، وار ویپن آئے ہیں، مطلب وہ ہتھیار جو جس سے جنگ لڑی جا سکتی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ میں ایک ہینڈ گن اٹھاؤں اور کسی کو مار دوں کسی علاقے میں، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایک جہاز گرانے کے لیے، زمین پر بیٹھ کر ایک جہاز گرانے کے لیے ایک اینٹی ٹینک، اینٹی ایئر کرافٹ گن چاہیے ہوتی ہے. وہ وار ویپنری ہوتی ہے، وہ سامان اور ہتھیار ہوتے ہیں جن سے جنگ لڑی جاتی ہے. نہ وہ عام بازاروں میں بکتے ہیں، نہ عام قاتل اور دہشت گرد انہیں خرید سکتے ہیں. تو وہ وہاں کہاں سے آ گئے؟ کون لے کر آیا؟ پھر ان کو چلانے کے لیے خصوصی تربیت کس نے دی ان لوگوں کو جو چلا رہے ہیں؟ اگر آپ فوٹیجز دیکھیں جن میں وہ قتل کر رہے ہیں لوگوں کو، مقتولوں کو مخصوص یونیفارم پہنا رہے ہیں، قاتلوں کو مخصوص یونیفارم پہنا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پنجرے بنائے جا رہے ہیں، پنجرے بنا بنا کے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کی فوٹیج بنائی جا رہی ہے، پروفیشنل انداز میں فوٹیجز بنا کر انٹرنیٹ پر، جو کہ ہالی ووڈ کی فلم کے برابر جس میں دہشت گردی دکھائی جا رہی ہے، وہ لے کے آپ انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اسی زمین پہ ہو رہا ہے نا، کوئی نہ آسمان پر چڑھ گیا نہ زمین کی تہ میں گھس گیا. تو اگر یہ 48 ممالک امریکہ کی قیادت میں جن کو دہشت گردی کے خاتمے کا سر پہ بھوت سوار ہے گزشتہ 15 برس سے، وہ کیوں نہیں ان تک پہنچ پا رہے؟ 4-5 ہزار، 20 ہزار، 60 ہزار جتنے بھی دہشت گرد ہیں، ان تک کیوں نہیں آپ پہنچ پا رہے؟ اس لیے نہیں پہنچ پا رہے، ان کی کاروائیوں کا دائرہ اس لیے نہیں محدود ہو رہا، ان کی کاروائیوں کا دائرہ یہاں سے پاکستان اور افغانستان تک پھیل گیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان وہ ملک ہے جس نے اسی حکمت عملی کے تحت کل جو بویا تھا آج کاٹ رہا ہے. آج پاکستان میں یہ حال ہے کہ ایک جگہ سے سینکڑوں دہشت گرد آتے ہیں، ایک جیل کو توڑتے ہیں، وہاں سے سینکڑوں دہشت گردوں کو رہا کراتے ہیں اور بآسانی چلے جاتے ہیں. ایک سرے سے دوسرے سرے تک ملک میں کہیں ریاست کی عملداری نظر نہیں آتی. کہنے کو ایک منتخب حکومت بھی ہے، پارلیمان بھی ہے، سیاسی حلقے بھی ہیں، جماعتیں بھی ہیں. یہی سب کچھ حال اگر مشرق وسطیٰ کے حکمرانوں کو ہوش نہیں آیا، اگر مشرق وسطیٰ کے بادشاہتوں نے عقل مندی اور فہم اور دانش اور فراست کا مظاہرہ نہیں کیا، تو یہی حال کم از کم مجھے تو ہوتا ہوا وہاں بھی دکھ رہا ہے.
بہت بہت شکریہ جی اسد صاحب. آپ کیا کہیں گے داعش مخالف بین الاقوامی اتحاد کے بارے میں؟ وہ اتحاد کیا واقعی داعش کو کنٹرول کرنے کے لیے وجود میں آیا ہے، داعش کو ختم کرنے کے لیے وجود میں آیا ہے؟
دیکھیں جی، اس کا تو ایک بڑا سادہ سا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ ابھی یہاں سے اسلام آباد سے آپ کو ایک ویڈیو جو ہے وہ جا رہی ہے اور آن ایئر جو ہے وہ نشر ہو رہا ہے پروگرام ہمارا. اگر اسلام آباد سے سگنل آنا بند ہو جائے، یعنی اسلام آباد سے آپ کو بجلی مثلا خدا نخواستہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، تصویر نہیں آ سکتی ہے، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلام آباد سے آپ کو ویڈیو جو ہے وہ آن ایئر جا سکے. تو یہی صورتحال جو ہے یہ میں دیکھتا ہوں کہ مثلا داعش کے حوالے سے یا کسی بھی دہشت گرد گروہ کے حوالے سے ہے، اور اس کے خلاف بننے والا کوئی بھی اتحاد جو ہے اس کو چیک کرنے کے لیے یا اس کی سنجیدگی کا اندازہ لگانے کے لیے ہم اس کو مطلب دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں، ہمیشہ مرض کی پہلے شناخت کی جاتی ہے. یعنی مرض یہ ہے کہ ایک خاص گروہ اتنا شدت پسند ہے کہ وہ کسی کو اپنے سوا مسلمان نہیں سمجھتا، اور وہ جو دوسرے توحید پرست ہیں یا جو دوسرے خدا کا نام لینے والے لوگ ہیں ان کو وہ کافر قرار دیتا ہے، ان کو وہ مرتد قرار دیتا ہے۔ اب اس گروہ کا جو ہے یہ، یعنی اس کو اگر ہم دیکھیں کہ اس کی بنیادی طور پر میری نظر میں دو محاذوں کے اوپر اگر کوئی واقعی جنگ کرنا چاہتا ہے تو اسے دو محاذوں پر جنگ کرنی ہوگی، ایک نظری محاذ پر جنگ کرنی ہوگی، یعنی وہ فکر جو ہے جو کہ اس کا بنیادی سبب مر رہی ہے اس تمام تر دہشت گردی کا۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں بریلوی دہشت گردی نہیں کرتا ہے، بریلوی مسلک کا ایک شخص جو ہے وہ دہشت گردی نہیں کرے گا، اسی طرح سے شیعہ مسلک کا کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ وہ اس طرح کی دہشت گردانہ کاروائیاں مسجدوں میں جا کے دھماکے کر رہا ہو یا اسی طرح سے دیگر۔ تو یہ ایک خاص مسلک جو ہے، ایک خاص گروہ، ایک خاص فکر جو ہے اس کو پروان چڑھایا گیا، اور یہ یعنی گزشتہ مطلب ایک دو صدیاں جو ہے اس کے اندر صرف کی گئی ہیں۔ تو بنیادی طور پر نظری لحاظ سے اگر کوئی واقعہ سنجیدہ ہے تو اسے نظری لحاظ سے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا پہلی سطح پر، اور دوسری طرح سطح پر اسے جب عملی میدان میں اس کا مقابلہ کرنا ہے تو اسے اس کے بنیادی ریسورسز جو ہیں وہ جگہ جہاں سے اس دہشت گردی کو وسائل میسر ہوتے ہیں، وہ جگہ جہاں سے اس دہشت گرد کو اسلحہ میسر ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں اس کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ اگر تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بنیادی یہ جو اتحاد تشکیل پایا ہے، آیا اگر یہ ان دونوں محاذوں کے اوپر لڑ رہا ہے اور واقعاً ان دونوں محاذوں کے اوپر سرگرمی دکھا رہا ہے تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، کچھ نہ کچھ سنجیدہ ہے، مطلب مشکلات درپیش ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سنجیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ یعنی یہ جب نعرہ لگاتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ کا تو وہ بنیادی طور پر اپنے مفادات کے تحفظ کا نعرہ ہے، یعنی شام کے اندر اگر یہی دہشت گرد لڑ رہے ہوں تو اس کی ہم سپورٹ کریں گے مکمل طور پر، یمن کے اندر اگر یہی دہشت گردی ہو رہی ہو تو ہم اس کی سپورٹ کریں گے، اور ہم ان کو علل اعلان جو ہے وہ پیسہ بھی دیں گے اور اسلحہ بھی دیں گے اور فکری سپورٹ بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ اسی طرح سے اگر تیونس میں یہی لوگ لڑ رہے ہوں تو وہاں بھی ہم سپورٹ، افغانستان میں یہ لوگ لڑ رہے ہوں تو وہاں بھی سپورٹ کریں گے، لیکن اگر یہی لوگ جو ہیں یہ واپس سعودیہ میں آ کر لڑنا شروع ہو جائیں یا قطر میں آ کر لڑنا شروع ہو جائیں یا کویت کے اندر آ کر لڑیں گے تو پھر ہم ان کو غلط کہیں گے یا پھر ہم ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کا علم بلند کریں گے۔ یہ دو رخی پالیسی ہے، یہ بنیادی طور پر سنجیدگی نہیں ہے، اور یعنی ایک طرح سے ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش ہے اس کو۔
جی جی کہ بہت بہت شکریہ جی اسد صاحب، جناب کویت کی مسجد امام صادق علیہ السلام میں دھماکہ کرنے والا دہشت گرد سعودی تھا اور اسی دن ہوائی جہاز سے کویت پہنچا تھا۔ کویتی حکومت کے مطابق اس دھماکے کی پلاننگ کویت سے باہر کی گئی تھی، دہشت گرد سعودی عرب سے آیا تھا، پلاننگ کہاں کی گئی ہوگی؟
دیکھیں جی، پلاننگ تو مثلا سعودیہ میں یقیناً اگر یہ دہشت گرد وہاں سے آیا تھا تو اس کے تانے بانے جو ہیں وہ کویت میں بھی ہیں، سعودیہ میں بھی ہیں، اور ممکن ہے میں اس کو مطلب مزید تھوڑا سا اگر گہرا کروں تو اس کے تانے بانے جو ہیں میں واشنگٹن بھی لے جا سکتا ہوں کہ ممکن ہے کہ وہاں سے بھی مثلا اس کو گورن کیا جا رہا ہو یا لک آفٹر کیا جا رہا ہو ان تمام چیزوں کو۔ تو مثلا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں یعنی دیکھنا ہوگا، کویت ہے یا سعودی عرب ہے، یہ ان لوگوں کو اب سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں مصر کے حوالے سے آج ایک بڑا زبردست ایک چیز دیکھ رہا تھا، اور یعنی مجھے نظر آ رہا تھا کہ واقعاً اب ان کے اندر مصر کے اندر اگرچہ وہ وہاں پر سیسی کی حکومت ہے لیکن انہوں نے اس چیز کو سنجیدگی سے لیا ہے، اور ایک اعلان ہوا ہے کہ مصر کی تمام تر مساجد، لائبریریز اور تمام تر ایسے ادارے جہاں سے پبلک جو ہے وہ استفادہ کرتی ہے، وہاں سے ابن تیمیہ، ابن باز، محمد بن عبد الوہاب کی جو کتب ہیں ان کو اٹھوا لیا گیا۔ یہ ہے بنیادی طور پر فکری محاذ کے اوپر جنگ۔ یعنی اگر آپ لوگ واقعاً چاہتے ہیں کہ عالم اسلام کے اندر، دنیا کے اندر جو ہے امن ہو، سکون ہو، بقائے باہمی ہو، لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو برداشت کریں، تو پھر آپ کو ایسی فکر کے خلاف جو ہے وہ بنیادی طور پر قیام کرنا پڑے گا، اور اس فکر کے جو ہے تمام سوتے جہاں جہاں سے یہ پھوٹتے ہیں اس کے خلاف آپ کو سنجیدگی سے۔ یعنی میں دیکھ رہا تھا شیخ سلیمان جو ہیں ان کا بیان آیا، इसी तरह कुवैत के बादशाह जो है उनका बयान आया कि हम इन हमलों को बड़ी संजीदगी से लेंगे। उन्हें संजीदगी से लेना चाहिए, यकीनन लेना चाहिए, लेकिन उन्हें यह सोचना चाहिए और यह देखना चाहिए कि सबसे बड़ा डोनर शाम के अंदर जो दहशतगर्दी का सबसे बड़ा डोनर है वो कुवैत है। यानी कुवैत के खैराती इदारे जो हैं वो शाम के अंदर, और यानी ये इख्वान से सिलसिला शुरू हुआ और फिर आज यानी जबहत नसरा तक गया, यानी वहां से डोनेशन जाती रही। इसी तरह से सऊदीया के जो खैराती इदारे हैं वो डोनेशंस करते रहे। तो इन तमाम चीज़ों को अब रोकना पड़ेगा। और अगर वाकई, और ये मतलब आप अगर किसी भी आग के साथ जब खेलेंगे तो ये तवक्को रखें कि वो आग जो है वो आपके घर तक नहीं आएगी। तो ये मेरा ख्याल है खाम ख्याली है। और आज वो आग जो है या वो सांप के बच्चे जो कि इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर छोड़े थे, वो पहले तो हमें पाकिस्तान में उन्होंने डसा, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता रींगते रींगते जो है वो पहुंच चुके हैं अपने अपने मकामात की तरफ। मैं अभी एक पढ़ रहा था कि तकरीबन 2500 अफराद जो हैं, 2500 यानी सऊदी शहरी जो हैं, अंदाज़ा है कि वो लोग जो हैं वो शाम के अंदर लड़ रहे हैं। इसी तरह वो दाइश के असाथ जो हैं वो शामिल हो चुके हैं। तो इन तमाम चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत है, और हुकूमतों के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर इसको वो वाकई कंट्रोल करना चाहते हैं, और अगर वो चाहते हैं कि इस खत्ते के अंदर अमन हो या दुनिया के अंदर अमन हो, वेस्टर्न ताकतें अगर ये वाकई चाहती हैं, तो उन्हें इस फिक्र के खिलाफ काम करना होगा और इस फिक्र को जो है सप्रेस करना होगा, यानी इस फिक्र को जो है गलत करार देना होगा और खुलेआम जो है इस फिक्र के बारे में जो है वो कहना होगा कि ये इस्लाम या ये एक इंसानियत के मुताबिक ये फिक्र नहीं है।
बहुत बहुत
और
शुक्रिया
इसी
सर साहब।
जी
जब